الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ اور اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں محبتوں کا دور دورہ ہو اور معاشرے میں اتفاق اتحاد علم دین اور عمل خیر پھیلے الحمدللہ آج بھی اسی نیت کے ساتھ اور دیگر بھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ آخر تک پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ نے چاہا تو موضوع ہے ہمارا صبر و استقامت امام عالی مقام امام عرش مقام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقہ نے جو میدان کربلا میں مارکہ حق و باطل میں جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی اس کی نظیر یہ آسمان کبھی دیکھ بھی شاید نہیں سکے گا تو انشاءاللہ اسی حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ مولانا عابد مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے رکن شورا شاہد مدنی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کی کالز ہوں گی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ اچھا اچھا میٹھا میٹھا اور علم دین سے بھرپور آخرت کی تیاری سے بھرپور پانے کی کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا یقیناً عاشقان رسول کا وطیرہ طریقہ اور عادت ہے اور ان کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف اور عابد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے کہ استقامت یا صبر ہے کیا جی عابد بھائی
صبر اور استقامت اس کا تعلق معاشرے سے بھی ہے گھر سے بھی ہے اور گھر سے معاشرہ بنتا ہے
ٹھیک ہے
اور اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا صبر کا بھی استقامت کا بھی اللہ کریم نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اس آیت کی روشنی میں استقامت کیا ہے اور استقامت پر قائم رہنا یعنی استقامت مطلب ہوتا ہے قائم رہنا اس قائم رہنے پر ہمیں ملتا کیا ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا
سبحان اللہ
ہم اور آپ کہیں کہ استقامت پر آپ قائم رہیں گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا تو شاید کسی کو خیال آ سکتا ہے نہیں بلکہ اللہ کریم نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ جو استقامت پذیر لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر کیا انعام ملتا ہے یہ بھی اسی آیت میں بیان فرما دیا
سبحان اللہ
تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا استقامت یہاں پر دو اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے روحوں کو پیدا فرمایا تو فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سبھی نے کہا بلا وہی ہمارا رب ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تفصیل ہے اس کی تو اب جو اس وعدے پر قائم رہا
جی
اور دنیا میں بھی آ کر وہ ایمان پر قائم رہا تو یہ استقامت پر قائم ہے ایک مطلب اس کا یہ ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو ایمان لائے اور اس ایمان پر قائم رہے اور ایمان پر خاتمہ ہو تو وہ ایمان پر قائم ہے ایمان پر اس کو استقامت حاصل ہے اور استقامت کے متعلق جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے مختلف اقوال بھی بیان فرمائے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے
ٹھیک
آپ نے مجھ سے پوچھا استقامت کیا ہے
ٹھیک
تو آپ سے پوچھا کہ استقامت کیا ہے تو آپ نے فرمایا استقامت یہ کہ بندہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی ایمان پر قائم رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ امر و نہی یعنی احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے، لومڑی کی طرح ہیلا سازی نہ کرے، راہ فرار اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ کریم نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اسے رک جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ استقامت کی تعریف فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، کسی ریاکاری میں نہ پڑے۔ عمل میں استقامت یہ ہے کہ وہ عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ استقامت کا یوں سمجھیے کہ چاروں خلفاء نے ہمارے لیے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں نے بتا دیا ہے کیا، تو عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے استقامت کا یہ مطلب بیان کیا گیا۔
جیسے عابد بھائی نے خلافہ راشدین کے حوالے سے اسلام کے جو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے خلافہ ہیں ان کے حوالے سے مختلف معنی بیان کیے، اگر ہم اسے مختصراً اور آسان الفاظ میں ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بیان کریں کہ اسلام کو جو استقامت مطلوب ہے یا ہمیں اپنے فرد ہونے کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے جن چیزوں پر استقامت مطلوب ہے وہ ہے کیا استقامت؟
دیکھیں الحمدللہ عزوجل جب ہم دین اسلام پر غور کرتے ہیں تو دین اسلام میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے سارے مدنی پھول گویا کے سارے نکات اصول وہ موجود ہیں، اور اس کا مطلوب یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جو پریکٹیکل ہمارے سامنے موجود ہے، اور استقامت کس طرح کرنی ہے، صبر کس طرح کرنا ہے، اور اس پر کس طرح جمے رہنا ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء نے یہ ثابت کر دیا۔ اور جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو پریکٹیکل طور پر کس طرح کیا جائے، تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، اور کہ صبر بھی کوئی چیز ہے، استقامت بھی کوئی چیز ہے، یہ معلومات ہوں گی تو پھر صبر
کہاں سے ملتی ہے؟ صبر اور استقامت جو آپ نے کہا کوئی چیز ہے، یہ ملتی کہاں سے؟
ظاہر ہے کہ یہ پہلے معلومات ہوگی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے،
ٹھیک ہے،
اور جب معلومات ہوگی کہ یہ اس کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، کس طرح استقامت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار علی رضوان کی زندگیاں موجود ہیں، کتابوں کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں، اور اگر ہم کسی نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو پھر اس طرح کے واقعات بیان ہوتے چلے جائیں گے، تو یوں معلومات صبر کی اہمیت اجاگر ہوگی، اور استقامت کس طرح اختیار کرنی ہے یہ پریکٹیکل طور پر ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو جب یہ اہمیت دل و دماغ میں جو ہے راسخ ہو جائے گی اور ہمارا ذہن بن جائے گا کہ ہم نے صبر جو ہے وہ کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم عملی طور پر اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہ جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس میں صبر و استقامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ قرآن آیت اور پھر جو ہے وہ تفسیر میں اس چیز کو وضاحت کی ہے۔ تو یہ چیز یعنی بنیادی چیز ہے کہ بار بار ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ صبر و استقامت ہے کیا اور کس طرح اختیار کرنی ہے، تو پھر صبر و استقامت اختیار کرنے میں آسانی کی کوئی صورت بنے گی۔
اچھا ایک بات ہے، آپ نے جو ابھی گفتگو کی، عابد بھائی نے پہلے معنی و مفہوم اور اس کی تفسیر بیان کی، پھر آپ نے کچھ وضاحت کی، یہاں پہ ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جی ایک شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، جیسی بھی گزار رہا ہے، تو آپ اس سے کیوں کہتے ہیں، آپ اس سے صبر کا یا اسلام اس سے صبر کا اور استقامت کا تقاضا کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ صبر نہ کرے، اگر وہ استقامت اختیار نہ کرے، تو کون سا اس کو لاس ہو جائے گا، کون سا معاشرے کو لاس ہو جائے گا؟
دیکھیں صبر و استقامت اگر کسی شخص کے اندر نہیں ہے تو پھر تو وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔
ضرور زندہ ہیں لوگ صبر و استقامت کے بغیر ہی زندہ ہیں۔
ہاں جو زندہ ہیں پھر وہ پریشانی اور ڈپریشن اور اس طرح کی ساری چیزوں کے ساتھ ہی زندہ ہے نا۔
اچھا،
اور پھر جو آپ کے سامنے لوگ اپنی زندگیاں ختم کر لیتے ہیں جسے خودکشی کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی مثالیں کم نہیں ہیں۔ تو اور پھر جو زندگی گزار رہے ہیں، پھر وہ جس طرح پھر گزار رہے ہیں اور گھٹ گھٹ کر جسے کہتے ہیں جینا مرنا، تو اس طرح کی صورت بنی ہوئی ہے، اسے ہم کوئی کامیاب زندگی، اچھی زندگی اور پرسکون زندگی نہیں کہہ سکتے،
کہ وہ ایک آئیڈیل زندگی نہیں ہے۔ جی ابھی تو
میں کہہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ صبر پایا جاتا ہے کسی بندے میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ دم توڑتا جاتا ہے، وہ صبر اور استقامت اور پھر نتیجہ تن مایوسی میں آ جاتا ہے,
صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے.
وہ کسی نے جملہ کہا مجھے بڑا سمجھ میں آیا, وہ یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ کے اوپر غم کا کیسا ہی پہاڑ ٹوٹ جائے اور کیسا ہی سیلاب آ جائے, بالآخر تو صبر آ ہی جاتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے کہ بالآخر تو صبر ہی کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ صبر آئے کہ مطلوب ہے یا نہیں وہ ایک جدا بات ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں صبر لے کر آئیں, استقامت لے کر آئیں. عابد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہم انڈیویجول لائف گزاریں یا معاشرے کو ہم دیکھیں, شاید میں معاشرے میں بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ بے صبری کی وجہ سے ہیں, اور انڈیویجول لائف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ بے صبری اور کیا کہنا چاہیے کہ ایک کام سے دوسرے کام, ایک بات سے دوسری بات کی طرف ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے, یعنی ایک کسی چیز پہ سٹینڈ لینا یا جسے ہم استقامت کہیں وہ نہیں پایا جاتا, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ کاروبار اور انکم کا شعبہ ہو, چاہے وہ آپ کی ازدواجی اور آئلی زندگی ہو, چاہے آپ کے فیملی میٹرز ہوں, چاہے آپ کی محلے داری ہو, تو ان ساری چیزوں میں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور بالخصوص سکسیس جس کو ہم کہتے ہیں عابد بھائی کہ کامیابی, تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو کامیاب انسان کے جب ہم اس کا ماضی نکال کے دیکھیں گے تو اس میں یقینی طور پر ہمیں کسی نہ کسی درجے پہ جا کر, ہو سکتا ہے کسی میں کم ہو کسی میں زیادہ ہو, لیکن وہاں پر ہمیں صبر بھی ملے گا اور استقامت بھی ملے گی. اور اسی کو اگر ہم واقعہ کربلا میں بھی دیکھیں, امام حسین کی زندگی میں بھی دیکھیں, تو ان کی جو اچیومنٹ ہے تو اس میں صبر و استقامت کا بڑا کردار ہے.
سبحان اللہ, بے شک یہ کہیے کہ ان کو جس طرح بھی آزمایا گیا, اور انسان یہ دیکھیے کہ یہ صبر ہوتا ہے نا استقامت, اس کی بھی جانچ ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
کچھ موقع ہوتے ہیں, جانچ ہوتی ہے اس کی. ایک موقع ہوتا ہے خوشی کا, ایک موقع ہوتا ہے غم کا, ایک موقع ہوتا ہے غصے کا,
ٹھیک ہے.
یہ تین موقع ہیں جہاں پر صبر اور استقامت کی جانچ ہوگی کہ اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
خوشی کے موقع پر بندہ شریعت کو بھول جائے گا, شریعت کو احکامات کو بھول جائے گا, اور کیا کرے گا کہ وہ اس استقامت جو اس کو دین پر ہونی چاہیے تھی اللہ اس کے رسول کے احکامات پر, وہ قائم نہیں رہ پاتی اور وہ گانے باجے اور ناجائز کاموں میں پڑ جاتا ہے. خوشی کے موقع پر استقامت اس کو قائم نہ رہی, اس ایمان کے اس احکام پر وہ قائم نہ رہا, وہ استقامت چھوڑ دی اس نے. ایسے ہی رنج اور غصہ, رنج کے وقت, غم کے وقت کوئی اس کو مصیبت پہنچی, کوئی اس کا فوت ہو گیا, تو رنج پہنچا تو اس کے بعد اس کی جو استقامت تھی وہ دم توڑ گئی, صبر تھا وہ دم توڑ گیا. کیا ہوا کہ اس نے منہ سے معاذ اللہ کچھ بکنا شروع کر دیا, کفریات تک بک دیے, یہ کیا ہوا, استقامت بھی ختم, صبر بھی ختم.
چلے پھر آپ بھی صبر کریں,
تیسرا چیز
آپ بھی صبر کریں, تیسری چیز بیان کر دیں.
تیسری چیز یہ ہے, آپ صبر کا موقع دے رہے ہیں, تیسری چیز چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تیسری چیز کیا ہے, غصہ. غصے کے وقت بندہ جب غصے میں آتا ہے تو اس وقت پھر وہ استقامت کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے, اور وہ کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں
جی,
خوشی, جب غم اور غصہ,
جی
یہ سارا کچھ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک میں تھا.
جی
غم بھی, غموں کے پہاڑ ٹوٹے,
بالکل,
لیکن استقامت پر قائم رہے,
بالکل ایسا
صحیح ہے. غصے کے سامنے کے معاملات ایسے کیے گئے کہ غصہ آتا ہی آتا ہے لیکن آپ اس پر بھی پھر بھی قائم رہے, اور جب آپ امن و سکون کے اندر تھے, مدینے کے اندر تھے, تب بھی اسلامی احکام پر عمل کر رہے تھے, کربلا کی میدان کے اندر بھی نماز بھی پڑھ رہے تھے, قرآن بھی پڑھ رہے تھے, شریعت مصطفیٰ کو فالو کر رہے تھے اور کروا بھی رہے تھے.
ٹھیک, ایک بات جس کا بھی تھوڑا سا عملی مظاہرہ ہوا, عملی مظاہرہ یوں ہوا کہ ایک چیز ہوئی, عابد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور بیچ میں میں نے انٹرپشن کی اور پھر میں نے بھی موقع دیا, تو یہ ایک ہوا, اور ظاہر سی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا. یہاں پہ یہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا کہ حضرت نے کچھ بولنا چاہا, میں نے بھی اسی وقت بولنا چاہا, لیکن دونوں کو آئیڈیا ہو گیا تو دونوں ہی نے رکنا چاہا, پھر آپشن دیا گیا تو حضرت نے اپنی گفتگو پوری کی. ہم عوامی طور پر اگر دیکھیں تو فیملیز میں, فرینڈز میں یا کولیگز میں, اپنے کلاس میٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ گفتگو کے دوران بھی دوسرے کی سننا اور اس کو بیچارے کو بات پوری کرنے دینا, جو بھی بات وہ کر رہا ہے, درست غلط پہ میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں, جو بھی بات وہ کر رہا ہے کم از کم اس کو سننا, کیا اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے؟
دیکھیں یہ تو گفتگو کے اندر صبر جو ہے بالکل کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات تو کافی جو ہے وہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے گفتگو کے اندر سننے کا بھی ملکہ ہونا چاہیے, آدمی کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. کوئی بات کر رہا ہے جب تک کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو روکنا شرعی طور پر واجب ہو, جیسے خدا نہ خواستہ وہ کسی غیبت شروع کر دیتا ہے
جی.
یہ ایسا تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ جو بالکل غیر مناسب ہوتا ہے, وہاں پر تو واقعی روکنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن عمومی طور پر جو آپ نے بات کی ہے
جی
کہ ہم جو ہے وہ اپنے بالخصوص یہ ہوتا ہے بالکل جو قریبی ہوتے ہیں نا
جی
ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, اور بالخصوص جو ہمارے تھوڑے جو ہے وہ ماتحت کہہ لیں
نیچے ہوتے ہیں,
نیچے والے ہوتے ہیں, چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, تو وہاں پر تو صبر کی ساری حدیں جو ہے وہ ہم کراس کر جاتے ہیں اور ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. اور بات
صبر کی حدیں کراس کرتے ہیں بے صبری کی.
اصل میں محاورہ تو اسی طرح ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, میں کتنا صبر کروں.
ٹھیک ہے,
تو وہ در حقیقت ہے تو بے صبری.
ٹھیک ہے,
تو یہ
شاید بھائی یہ صبر کی حد ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہنا
نہیں غلط ہے نا, یعنی ہم جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, حالانکہ صبر کی کوئی حد نہیں ہے, صبر ہے ہی وہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ چھوٹے کی بات کو سننا چاہیے اور ذہن بنانا چاہیے کہ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات ہماری مخالف کر رہا ہے جبکہ وہ ہماری حمایت نہیں کر رہا ہوتا ہے. جب ہم اس کی بات نہیں سنتے تو وہ کہتے ہیں بھائی جان میں آپ ہی کی تو بات کر رہا ہوں, پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی میری ہی بات کر رہا ہے تو میں نے کیوں اس کو ٹوکا.
ٹھیک ہے, تو سننے والے کو بھی صبر کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے سننا چاہیے, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ سنا رہے ہیں تو آپ کو بھی دوسرے کے صبر کو آزمانا نہیں چاہیے, اتنا ہی سنائے جتنا بنتی ہے. اور سنانے سے مراد یہاں پہ بولنا ہے, ایک ہوتا ہے نا وہ غصے میں سنانا, وہ والا سنانا تو مراد نہیں ہے. امیر اہل سنت کو شامل سلسلہ کر رہے ہیں, انہی کے فیضان سے سارے سلسلے ہیں, تو امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ ہے, انشاءاللہ برکت کی نیت سے بھی اسے شامل کرتے ہیں اور اس نیت سے بھی کہ انشاءاللہ جو مدنی پھول امیر اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں انشاءاللہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں امیر اہل سنت.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بہت ہی نازک حالات کی صورت میں صبر کا دامن کیسے تھامیں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں.
کربلا میں جو آل رسول پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلی تھیں اور بھائی بھتیجے بھانجے امام علی مقام کے سامنے جو شہید ہوئے اور جو کیفیات تھی, تین دن کی بھوک پیاس, تو ایسے حالات تو اور کسی کے ساتھ ہوں یہ بعید از قیاس, میں سوچا بھی نہیں آ سکتا. تو ان حالات میں بھی امام علی مقام اور آپ کے رفقا نے اور اہل بیت اطہار نے, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, سب نے صبر ہی تو کیا تھا. تو اب یہ کہ اور کون سے نامساعد حالات ہوں گے جن میں صبر کرنا ناممکن ہو جائے, تو اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ کربلا کا ایک پھیرا لگوا دے جو بہت زیادہ مصیبت زدہ ہو اور صبر نہ ہوتا ہو. ننے علی اصغر کا جلوہ دیکھے تصور میں کہ کس طرح اپنے بابا جان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں تھے اور پیاس کی شدت سے گلا سوکھا ہوا تھا, اسی سوکھے گلے پر ظالموں نے تیر چلا دیا اور اپنے بابا جان کے ہاتھوں میں جھرجھری لے کر یہ ننا منا بچہ شہید ہو گیا. اس وقت بابا جان پر کیا گزری ہوگی ان کے, جب ان کی امی نے اپنے 6 مہینے کے اس پھول کو دیکھا ہوگا خون میں لچھڑا ہوا, ان پر کیا بیتی ہوگی. ان سب نے صبر ہی تو کیا, اور صبر کرنے والے کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. آج کسی کے ساتھ کوئی پولیس والا ہو تو اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑے, اور اگر ایس ایچ او ہو تھانے دار اس کے ساتھ, یا کوئی فوجی افسر ہو اس کے ساتھ, تو کتنا ہے نا وہ پھولے, مطلب ذرا سنبھل کے بات کرنا. میری ایس ایچ او سے بڑی ترکیب ہے, فلا سے میری دوستی ہے, آنا جانا ہے, ایس ایس پی صاحب تو ہمارے گھر پہ آتے ہیں, سنبھل کے رہنا ہے نا, کیسا وہ یہ لے کر تڑیاں دے گا. ایک دنیاوی میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, तो अब जिसके साथ अहकम हाकिमीन की हिमायत हो, जिसके साथ रब की मदद शामिल हाल हो, उस सब्र करने वाले का आलम क्या होगा। तो बहरहाल ये के सब्र ही करना है। चुप रे सीता मोती मिलसन, ये सब्र करे ता हीरे, ये पागला वांगो रोला पावे ना मोती ना हीरे। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
अल्लाह पाक हमें हर तरह के सब्र की तौफीक अता फरमाए, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। आबिद भाई, बाज़ लोगों को देखा है कि वो अपना मिजाज बता रहे होते हैं, यानी आप उन्हें समझाएं ना कि यार आप सब्र से काम लें, इस्तेकामत से काम लें, तो वो उल्टा आपको बताएंगे कि मुझसे सब्र नहीं होता भाई, मैं इस्तेकामत, मतलब मुझसे बोले ना मेरे से ये नहीं होगा। तो अब ये ऐसे जो है एक मिजाज बन जाता ना, जैसे बाज़ लोग कह रहे होते मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, तो एक मिजाज बन जाता है कि जब आप किसी पॉजिटिव चीज की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं तो वो बजाय उसे कबूल करने के वो ये कह रहे होते हैं नहीं जी मेरा तो मिजाज ही है, तो हम अपने मिजाज के मुताबिक चलें, क्योंकि एक मिजाज तो है ना मेरा, मैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूं, या फिर उस मिजाज को हम चेंज और तब्दील करें पॉजिटिव, क्या करें?
मिजाज तो हमेशा हर बंदे को इस्लाम वाला ही रखना चाहिए और इस्लाम के सांचे में ही रखना चाहिए।
वाह,
सही है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं तो बस मुसलमानों वाला ही मिजाज हो, यानी इतना प्यारा मिजाज हो कि गैर मुस्लिम भी देखे तो वो कहे कि वाह ऐसे होते हैं मुसलमान। अब ये कि चेंज अपने अंदर मुस्बत चेंज लाए है, यानी कि बस मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ, तो फिर ऐसे के लिए फिर कामयाबी मुश्किल है।
शायद एक बात और इसी में आबिद भाई, इसी को मैं लूंगा मैं, कि एक और बात सुनने को मिलती है हमें, वो ये कि जैसे आपने फरमाया था अभी पीछे के जनाब सब्र के मुतालिक इस्तेकामत के मुताबिक पढ़ें, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत अहम चीज़ जो होती है, हम आयत पढ़ें हदीस पढ़ें जैसे किताबों में नॉर्मली, तो उमूमन उससे मुतालिक कोई वाकया भी होता है बुजुर्गों का, सलाफ का, सहाबा का, अहले बैत का, तो जब कहें कि जैसे अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैंने तमहीद में अर्ज की थी कि शहदाए करबला ने जिस सब्र और इस्तेकामत का मुजाहरा किया उसकी नजीर शायद आसमान दोबारा ना देख पाए, तो ये मैंने भी यही अर्ज किया है कि उसकी उसके जैसा तो कुछ दोबारा नहीं हो सकता। तो लोग कहते हैं कि यार वो तो अल्लाह वाले थे, वो तो यूं थे, उनके तो मरातिब बड़े थे, उनकी तो अजमत ज्यादा थी, तो वो तो कर सकते थे, भाई हम उन जैसे नहीं हैं। अच्छा, ये भी हकीकत है कि वाकई में हम उन जैसे नहीं हैं, हम तो उनके नालेन के खाक जैसे भी नहीं हैं, मैं अपनी बात करूँ तो आधी बात तो दुरुस्त लग रही है, बकिया बात के बारे में आप क्या फरमाएंगे?
देखिए, वो हस्तियाँ जो हैं वो अपनी हैसियत मर्तबे और फजल के के हवाले से तो हमसे बहुत बुलंद हैं
जी,
लेकिन बहसियत मजमुई वो इंसानियत, इंसान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, यूं तो हमारे लिए एक जो है वो हमारी तरह के लोग थे, लेकिन जो है वो अजमत और अपनी रिफात के एतबार से बहुत बुलंद थे, और अल्लाह पाक ने जो अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे और वो इंसानों में से होने की एक फलसफा ये भी था ताकि इंसानों को उनके जिंदगियों के मुताबिक अमल करने में आसानी हो। अगर कोई फरिश्ता आ जाता जो रसूल होता और जो है वो हम लोगों को हिदायत दे रहा होता तो यही मुश्किल हो जाती यूं कि वो इंसान ना होते तो एक बात है। तो बहरहाल इनकी हस्तियों के अंदर हमारे लिए असबाक तो मौजूद हैं ये जो इन्होंने किया है, और बिल्कुल हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो कामयाब होंगे, और ऐसा नहीं है कि इन हस्तियों के नक्शे कदम पर नहीं चला जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह चलने वाले लोग मौजूद हैं, जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की जिंदगी कि आपने जो है वो जिंदगी गुजारी सब्र इस्तेकामत वाली, और आज देखे दावत इस्लामी जो है वो दुनिया के कितने ममालिक में अपना काम कर रही है, और कितने शोबा जात जो है वो उसके जरिए इंसानियत की और अल्लाह पाक के मखलूक की जो है वो खिदमत हो रही है। और ये यानी अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी का आगाज किया और आपके साथ चंद लोग थे, दो तीन अफराद, पांच होंगे, दस होंगे,
ठीक है,
लेकिन जब आपने इस्तिकामत इख्तियार की तो फिर इनकी वजह से कितने लोगों को फायदा हासिल हुआ, लाखों और मुझे कहने दीजिए करोड़ों लोगों ने इनसे फवायद हासिल किए हैं, दावत इस्लामी से फवायद हासिल किए हैं। एक आदमी की इस्तिकामत, सब्र और इन बुजुर्गान दीन अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर उनकी तालीमात पर अमल करके जब एक फर्द से लाखों लोग मुस्तफीज हो सकते हैं, करोड़ों लोग मुस्तफीज हो सकते हैं, तो हम जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो अगर हम सब्र इस्तेकामत वाले होंगे तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। होता क्या है कि लोग जो है वो हमारे सब्र इस्तेकामत ना इख्तियार करने से परेशान हो रहे होते हैं। जैसे वाली साहब जो है वो चाहते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो, अब बेटा जो है वो जॉब शुरू करता है तो चंद दिन जो है वो करने के बाद उसे छोड़ देता है, कारोबार शुरू करता है, करवाया जाता है तो अपने कारोबार पर वक्त पर जाता ही नहीं है। इसी तरह जो है कोई स्टडी शुरू कर रहे होते हैं तो जनाब अब मैं इंजीनियरिंग मैंने शुरू की थी नहीं, अब इसमें दिल नहीं रहा, अब जो है वो मैं MBBS की तरफ आऊंगा। तो यूं हम तब्दीलियां करते हुए देखते हैं, और जब बेटा इस तरह कर रहा होता है तो वालिदैन परेशान हो रहे होते हैं। तो इस तरह जो है वो इसी पर क्यास कर ले सारी मामलात पर कि लोग हमारी इस्तेकामत ना इख्तियार करने की वजह से या बेसब्री करने की वजह से हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। ये जाए कि वो हमसे जो है वो सुकून हासिल करें, कोई जो है वो खुशी हासिल करें, तो हम उनको तकलीफें दे रहे होते हैं।
तो ये वाकई में ये मैंने देखा है। मैं प्रैक्टिकली बात अर्ज करूं, दो बातें अर्ज करता हूं। एक तो तालीमी मैदान में मैंने देखा, खुद मेरे ही क्लास फेलो थे, मैट्रिक साथ की हमने, तो फिर ना वो उन्होंने इंटर में कोई एक सब्जेक्ट लिया, फिर ग्रेजुएशन में कुछ और लिया, और काफी बेचारों ने नाकामियों का मुंह देखा, मेरे से रابطे में थे। तो फिर एक दफा मैंने अर्ज किया, अच्छा जब हमने मैट्रिक किया था, साथ ही मैट्रिक किया था, तो होता है ना कि आपस में दोस्तों में मशवरा वगैरह होता है, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, यूं। तो हम दोनों के मार्क्स तकरीबन एक जैसे थे, तो मैंने भी एक फील्ड का इंतखाब किया, उन्होंने दूसरी फील्ड का इंतखाब किया। तो उस वक्त गुफ्तगू हुई तो आप कैसे करोगे, मुझे नहीं लगता आप ये काम कर पाओगे, फील्ड अपना पाओगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने की, उनके बेचारों के 3-4 साल जाया हो गए, और फिर बिलाखिर वो किसी दूसरी फील्ड में गए, वहां पे चले। एक ये, तो बाज़ुकात आप अपना पैमाना जो है ना वो बिल्कुल तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ उसका तजिया नहीं करते, और फिर वो आप डाइवर्ट होते रहते हैं, और फिर नाकामियां देखते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें। यूं तो कहा जाता है, सही कहा जाता है कि जी वो आप महद से लहद तक जो है ना वो तालीम खत्म नहीं होती, आप हासिल करते रहो, और बिल्कुल है, दुरुस्त है। लेकिन अकेडमिक एजुकेशन जो है, बकायदा किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जामिया में जाकर पढ़ना जो है, मैं समझता हूँ इसकी उमूमी तौर पर एक उम्र है, एक उम्र के बाद आपके लिए इसको चेंज करना या अचीव करना जरा मुश्किल होता है। दुनिया में मिसालें मिल जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामतुल मदीना से बाद बुजुर्गों ने भी दरस निजामी किया, लेकिन वो कितने हैं, शाज हैं, और शाज कल मादूम वो गोया के हैं ही नहीं।
फतावा रजविया में आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 12 साल से लेकर जो है वो 18, 19, 20 ये जो उम्र है ना, इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि ये तालीम हासिल करने की उम्र है। तो उम्र तो देखा जाए तो यही है तालीम हासिल करने की। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग तालीम हासिल कर लेता है, किसी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर PhD कर लेता है, तो ये फिर जो है वो वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये शाज सूरते हैं, और आगे बात जायज है।
दूसरी बात ये थी कि मेरा ताल्लुक क्योंकि एक बिजनेस फैमिली से है, तो शुरू से ही वो देखा, यानी गोया के बचपन से ही देखा है। तो एक कारोबारी लोगों को मैंने देखा, फैमिली को देखा, शायद उनका ना कारोबार तब्दील होता रहता, यानी मैं बचपन से देख रहा हूँ, अब तो मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए। मैं जब गोदों में होता था ना, उस वक्त से मुशाहदे में मेरे आबिद भाई, यानी हर साल 2 साल के बाद उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर लेना। अच्छा, माशाल्लाह ये भी एक नेमत होती है कि अगर किसी शख्स के 2-4-5 बेटे हैं और फिर वो उसके साथ लगे हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, बिलखसूस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि घर ही के अफराद। तो इत्तेफाक से मेरा भी पिछले दिनों जाना हुआ, वो पुराने इलाके की बात है, जाना हुआ तो मैं जानबूझकर उस रोड से गुजरा जहां पे उनका बिजनेस है, और आज भी वही है। तो मैंने कहा देखूं आजकल ये क्या काम कर रहे हैं, तो देखा तो मेरी जो है ना चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और मुस्कुराहट वो अफसोसनाक थी कि फिर तब्दील कर लिया। तो भाई इस्तेकामत के साथ कोई काम करें आप, जमे रहें, और बिलखसूस कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अर्ज करूं कि बिल्कुल जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स बिलखसूस काम कर रहे होते हैं, तो आबिद भाई होता ये कि एक काम शुरू किया ना, तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी पहला साल जो होता है ना वो खसारे का होता है, और दूसरा साल जो होता है वो बराबरी का होता है, तीसरा साल में कहते हैं इनकम शुरू होती है। एक पुराना वो है, स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं है हर जगह ये लागू भी हो, लेकिन स्टेजेस यही है कि आपको यूं ही बिजनेस सरवाइव करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, वो मेरे बेटे ने क्या करा, आम आए हुए थे, तो आम की गुठली का कहने लगे वो मैं पेड़ बनाऊंगा इसका, बाबा आम का पेड़ दरख्त। तो मैंने लगा जी बना रहा हूं। अब बच्चे तो करते हैं, तो उन्होंने ना अभी तक गुठली बो दी जमीन, اب معاملہ کیا تھا تو دو چار دن گزرے کہنے بابا اس میں سے تو ابھی کچھ درخت برآمد ہی نہیں ہوا. اچھا صحیح بات ہے مجھے تو باغبانی کا کوئی اس قسم کا تجربہ نہیں ہے, لیکن اب ان کو انہوں نے کیا کرا, وہ زمین کھود کے نا گٹھلی نکال لی اور کہا بابا اس میں سے تو کچھ کوپل وغیرہ کچھ پھوٹی نہیں ہے. تو یہ جو آپ آم کھاتے ہیں, جو آپ سیب کھاتے ہیں, میٹھے میٹھے پھل کھاتے ہیں, اور گندم ہوتی ہے, گندم کے بارے میں کہ جب تک دھوپ بہت تیز جو ہے وہ گرمی میں پکتی ہے, تو یہ صبر
آم کا پھل کھانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے, جو میٹھا آم ہوتا ہے.
جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ سالوں بعد جو ہے وہ پھل دینا شروع کرتا ہے غالباً. تو آپ صبر و استقامت سے جو بھی کام کر رہے ہیں کریں. آپ تو ایک اور چیز ہوتی ہے اس میں, میں ہی صبر کروں, میں ہی صبر کروں. میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ کے افراد, میرے کولیگس, میرے کزنس, انہوں نے یہ فیلڈ کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ کیا, اچیومنٹس ہو گئیں. اچھا پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ رشتے ناطوں میں جو ہے نا وہ کچھ چپکلش ہو جاتی ہے, کچھ رنجش ہو جاتی ہے, کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو جیسے کسی کو سمجھاؤ نا کہ آپ تھوڑا صبر کرو نا, آپ تھوڑا اگنور کرو, تو وہ وہاں سے آگے سے جواب آ رہا تو میں ہی صبر کروں, سامنے والا کیوں نہ کرے. تو بات تو یہ لوجیکلی سمجھ میں آتی ہے کہ جی صرف میں کیوں کروں, وہ بھی تو کرے.
اس کا جواب ہو چکا ہے ہمارے شہد بھائی نے دیا ہے کہ آپ صبر کریں گے نا آپ سے دوسروں کو فائدہ ہوگا, دوسروں کو فائدہ ہوگا.
مجھے کیا فائدہ ہوگا, مجھے کیا صلہ ملے گا,
نظر نہیں آ رہا, ہوگا آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا. میں ہی کروں تو واقعی جس کو کہتے ہیں نا صحیح صبر,
جی
اگر وہ صبر کر رہا ہے نا صحیح,
جی
اور اس کا اثر ضرور ہوگا ساتھ والے پر, اور ایک نہ ایک وقت آئے گا وہ ضرور. صبر ایک نعمت ہے, صبر ایک نعمت ہے جو اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ہیں,
جی
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا آپ صبر اختیار کیجئے.
جی
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سارے انبیاء کرام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں, سب میں صبر ہے. قرآن کریم جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی ہو نہ ہو, اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا, اللہ کی رحمت تو آپ کے ساتھ ہے نا خاص.
جی
تو اس لیے یہ کہنا کہ میں ہی کروں میں ہی کروں, تو یہ اس کا کہنا ہی بے صبری ہے.
ٹھیک
ہے نا, میں ہی کروں.
اور بعض اوقات جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں ہی کروں, اسی کے بے صبری کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہہ رہا تھا میں ہی کروں. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے صبر تو دونوں طرف سے ہی ہوگا, لیکن جو ہے وہ دوسری طرف سے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان پر ضرور اثر ہوگا. واقعی جو ہے وہ بعض اوقات جو آدمی صبر کرتا ہے نا, اور جس کی وجہ سے اسے صبر کرنا پڑا ہے,
جی
تو وہ بھی بعد میں جو ہے وہ معذرت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے, میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے, آپ نے ماشاءاللہ صبر کیا ہے, مجھے آپ معاف کر دیں.
وہ ریکگنائز کر لیتا ہے.
جی جی جی. اور جن صبر اپنے اثرات ضرور لے کر آتا ہے, اگرچہ کچھ دیر کے بعد لے کر آئے, تو لہٰذا جو ہے وہ یہ کہنا تو واقعی بے صبری ہی ہے کہ میں ہی صبر کروں. ہاں جی آپ ہی صبر کریں. تو اسی لیے تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں.
یہ عموماً یہ گھر میں ہوتا ہے, جیسے بیٹی ہے اس کی شادی کی, اب وہ گھر آئی, ماں کو سارے رداس سنائی وہاں کی, میں ہی صبر کروں میرے ساتھ. پھر اگر اچھی ماں ہے تو بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو. اور اگر جب گھر کا سربراہ ماں,
یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے, وہ یہ کہ اس طریقے کے معاملات میں شاید کہ جو رشتے ناتے, بالخصوص ایک بہن بیٹی کو بیاہ کر شادی کر کے دوسرے گھر میں بھیجا, تو وہاں پہ بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو سمجھدار والدین جو ہوتے ہیں وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا صبر سے کام لو. اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے, ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے, سنا ہے, تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, کہ جن خواتین نے صبر کیا تو شادی کے شروع کے چند سال ان کے باقی میں مشکلات میں بھی گزرے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی میں زیادتی ہو رہی تھی یا ان کا حق نہیں دیا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے صبر کا دامن تھام کے رکھا, تو پھر گویا کہ وہی اس خاندان کی جو ہے نا وہ ملکہ کہہ لیں, وزیر کہہ لیں, سربراہ کہہ لیں, یعنی انہیں صلہ ملا, پھر نا وہ ریکگنائز کیا گیا کہ نہیں جی انہوں نے تو ماشاءاللہ بڑا ساتھ دیا, بلکہ ہم نے ان کے ساتھ شروع میں بہت زیادتیاں قید کر دی تھیں, یہ وہ فلاں. تو صلہ عابد بھائی یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ صلہ مل جاتا ہے. رکن شورا جو بات کہہ رہے تھے میں اس کو ذرا لے لوں, کہ آپ فرما رہے تھے کہ نیکی کرنے پر بھی صبر ہوتا ہے اور گناہ کی لذت سے رکنے پر, گناہ کرنے میں جو ایک ترغیب یا یوں کہہ لیجئے رغبت ہوتی ہے, اس کو جب گناہ کو چھوڑتے ہیں تو وہ بھی صبر ہوتا ہے. تو جب صبر کا دامن تھامیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کی طرف اللہ نے چاہا تو بڑھیں گے اور گناہوں سے بچیں گے. نیکیاں اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے امیر اہل سنت نے ہمیں 72 नेक आमाल का तोहफा अता फरमाया, हम अपने प्रोग्राम में उसमें से एक नेक अमल को शामिल करते हैं। तो देखते हैं जी कि आज हमें क्या बताया जा रहा है।
15वीं सदी की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत, शेख तरीकत, अमीर आले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस पुरफितन दौर में नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीकों पर मुश्तमिल शरीयत और तरीकत का जामे मजमुआ 72 नेक आमाल बसूरत सवालात अता फरमाए हैं। 72 नेक आमाल में से एक नेक अमल ये है, क्या इस हफ्ते पी शरीफ या रह जाने की सूरत में किसी भी दिन का रोजा रखा?
जी सईदी, रोजे की बड़ी तरगीब। अच्छा, अल्लाह की रहमत से हम देखते हैं, एक बात मैं मदनी चैनल के नाजरीन के साथ एक बार फिर डिस्कस करूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल के जरिए से वो माशरे में आई अल्हम्दुलिल्लाह, पॉजिटिव, नेक, अच्छी, जिससे एक फर्द और माशरे पे एक अच्छा जो है फ्रूटफुल असरात आए। उसमें से एक पीर शरीफ का रोजा भी है। यकीनन सब ही तो नहीं रखते, फर्ज भी नहीं, नफली रोजा है, लेकिन एक तादाद है हुजूर, खवतीन में भी और मर्दों में भी, इस्लामी भाइयों में, इस्लामी बहनों जो रखती है। आप क्या विचार फरमाएं?
बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह दर्जल मदनी माहौल में रोजे, नफली रोजे रखने का बड़ा शौक पाया जाता है। बल्कि जो है वो अमीर अहले सुन्नत ने जो तरगीब दिलाई हुई है, एक तरगीब ये दिलाई कि रजब, शाबान और रमज़ान तीनों महीनों का रोज़ा रखें, और कई आशकान रसूल ऐसे हैं कि जो तीनों महीने का रोज़ा रखते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें जो है उलमा इकराम ने एक हिदायत ज़रूर की है कि अगर शाबान में रोज़ा रखने की वजह से रमज़ान में रोज़ा रखने के में जो है वो कमज़ोरी वाक़ होगी, तो अब हुक्म यही है शरी कि वो फिर जो है वो रमजान में कम, शाबान में कम रोजे रखे,
यानी मुसलसल पूरे शाबान के रोजे ना रखे।
हाँ, ना रखे, ताकि जो है वो रमजान के अंदर जो है वो उसे किसी किस्म की कमजोरी ना हो। लेकिन जो है ये मसला ना हो तो फिर इजाजत है तीनों महीनों की, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मुसलसल तीन महीने रोजे रखने वाले भी हैं
जी।
और एक अभी जो है वो पिछले दिनों हरमैन तैयबैन जाने की सआदत नसीब हुई हज करने की, और हमारे साथ एक हमारे काफिले में एक ऐसे इस्लामी भाई भी थे जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ममनुआ दिन के अलावा वो रोजाना रोजा रखा करते थे। और आखिरी दिन जब हमने जद्दा शरीफ आना था और जो है वो वहां से मदीना शरीफ से हम रवाना हुए थे, उस दिन भी वो रोजे से थे, यानी सफर के अंदर भी जो है वो रोजा रख रहे थे।
दीनी माहौल में, दावत इस्लामी में तो ऐसे अफराद हैं जो बास पूरे साल के रोजे रखते हैं तकरीबन, जो ममनू है उसके अलावा।
जी जी, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो है वो है। और 9-10 मुहर्रम का है या 10-11 मुहर्रम का रोजा, ये तो बिलखसूस बिल एहतिमाम जो है वो रखा जाता है, और इसकी तरकीब भी अहादीस मुबारक में मौजूद है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे गुमान है कि जो 10 मुहर्रम का रोजा रखे तो उसके एक साल कबल के गुना मिटा दिए जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो है वो पहले 9वीं का और 11वीं का दोनों में से एक भी साथ मिलाने का हुक्म इरशाद फरमाया कि हम दो रोजे मिलाकर,
यानी सिर्फ 10 का ना रखे बल्कि कोशिश ये करे कि 10 के साथ पहले या बाद में एक रोजा मिला ले।
बेहतर है कि रोजा मिला ले, और अगर कोई नहीं मिला पाता, एक ही 10 मुहर्रम का रोजा रखता तो ये भी जायज है, लेकिन बेहतर ये है कि 9वीं का साथ मिला ले या 11वीं का साथ मिला ले। और मदनी माहौल में हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हजारों इस्लामी भाई 9वीं 10वीं का जो है वो रोजा भी रखते हैं।
बकायदा जो है वो सहरी का भी एहतमाम होता है और फिर दुआ इफ्तार का भी सिलसिला होता है। और इसी के साथ एक बहुत अच्छी तरगीब जो है वो ये है कि शहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए अपनी इसलाह की नीयत से सवाब आखरत के लिए मदनी काफिले में सफर करना। अगर आज तक नहीं किया तो मैं, वो कहते हैं ना बाज़ वक़्त लिखा हुआ होता है, छोटे छोटे स्टॉलों पर लिखा हुआ होता है, एक बार आजमाइश बार बार फरमाइश, एक बार जिसने खाया फिर वो बार बार आएगा। तो मदनी काफिले भी ऐसी चीज है, जब तक आपने सफर नहीं किया ना तो आपके जहन में बहुत सारे इश्कालात, बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन जब आप सफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में मदनी काफिला जो है राह खुदा में सफर करना जो है बड़ी सआदत मंदी है, इसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आबिद भाई, सिलसिला इख्तिताम की तरफ है, आप आखिरी बात क्या इरशाद फरमाएं?
जी, मैं अर्ज कर रहा था कि इस्तकामत का फायदा जो आयत करीमा मैंने शुरू में पढ़ी थी
जी,
जिसमें अल्लाह करीम ने इस्तकामत के मुताबिक इरशाद फरमाया, तो उसमें इस्तकामत का जो फायदा है तो फरमाया था तनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आते हैं। जो लोग इस्लाम पर कायम रहते हैं, इस्तकामत के साथ जमे रहते हैं, तो उनके लिए फिर जब ये होता है कि दुनिया में कोई मुसीबत, असाइब, मसाइब आ जाते हैं, तो फिर फरिश्ते آتے ہیں اور ان کے دل کے اوپر ایک رحمت کا نزول ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اطمینان پاتے ہیں، اس مصیبت پر اطمینان پاتے ہیں، صبر مل جاتا ہے۔ اور ایسے ہی فرشتے جو ہے جب وہ بندہ روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں اور اچھی شکل میں آ کر فرشتے اس کو مژدہ سناتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اچھی شکل میں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ موت کے وقت اچھی شکل اگر سامنے ہونا تو موت کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو پیارے پیارے، جس سے ان کو پیار ہوتا ہے مرنے والے کو، وہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف میں کمی ہو۔ لیکن سب پیاروں سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر زندگی کے اندر حضور کو راضی کیا ہوگا، اسلام پر زندگی گزاری ہوگی، تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے موت کے وقت، اور قبر کے اندر بھی استقامت پر قائم رہنے والے کو ایسی خوشخبری ملتی ہے کہ جب وہ فرشتوں کے درست جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نو مطلع عروس۔ اور استقامت کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، تو فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اسلام پر قائم رہے تھے، یہ اسی کا صلہ اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ اور استقامت کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہاں ایک فائدے قرآن کریم کی روشنی میں یہ بھی ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ پرکار ہوتی ہے نا، جس سے ہم سکول پڑھتے تھے اور یوں دائرہ کھینچتے تھے، اس کا جو پہلا دائرہ ہوتا ہے نا، وہ ایک جگہ ٹکا ہو تو ہی دائرہ ٹھیک کھینچے گا۔
ٹھیک ہے،
آپ کا ایک قدم اگر اسلام پر پورا جمع ہوا ہے نا، آپ اسلام پر پورے جمے ہوئے ہیں، تو ہی آپ دنیا کی زندگی میں درست طریقے سے کام کر پائیں گے۔ اور اگر آپ کا وہ اسلام پر استقامت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، آپ کی زندگی ساری ہی گڑبڑ ہوگی، ساری زندگی اونچ نیچ ہوگی۔ ضروری ہے کہ آپ اسلام پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا
فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھر